बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور کیا آپ کے بوجھ کو اتار نہیں لیا جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا اور آپ کے ذکر کو بلند کر دیا؟ ہاں زحمت کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تکلیف کے ساتھ سہولت بھی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں اور اپنے پروردگار کی طرف رخ کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ، تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ انشراح کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. تو سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام ٹائم. اور یہی پروگرام یعنی اسلام ٹائم ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین, ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ. سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے نامور جوہری سائنسداں اور وزارت دفاع کے شعبۂ تحقیقات و جدید کاری کے سربراہ ڈاکٹر محسن فخری زادے کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. ہندوستان میں کسان تنظیموں نے حکومت سے بات چیت کے لیے کسی بھی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. اور گلگت بلتستان میں خالد خورشید ایڈوکیٹ کو وزیر اعلی منتخب کر لیا گیا ہے. سامعین, خبروں کے اہم سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل. دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے نامور جوہری سائنسداں اور وزارت دفاع کے شعبۂ تحقیقات و جدید کاری کے سربراہ ڈاکٹر محسن فخری زادے کو پیر کو پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. شہید محسن فخری زادے کی آخری رسومات میں اعلی سول اور فوجی عہدیداروں کے علاوہ ان کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی. ان کے جسد خاکی کو تہران میں واقع حضرت صالح ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے میں مزار شہدائے گمنام میں جوہری سائنسداں شہید علی شہریاری کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. جوہری سائنسداں شہید علی محمد کو بھی کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے وزارت دفاع کے احاطے میں شہید سائنسداں کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں اعلی سول اور فوجی عہدیداروں نے شرکت کی. کورونا وائرس کی وجہ سے طبی اصولوں کے پیش نظر شہید محسن فخری زادے کی نماز جنازہ اور تدفین کو محدود پیمانے پر انجام دینے کا فیصلہ کیا گیا. ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسداں محسن فخری زادے کو 27 نومبر کو ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب اسرائیل سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے شہید کر دیا تھا۔ ادھر ایران پریس خبر رساں ایجنسی نے ایسے ٹھوس شواہد تک دسترس حاصل کی ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ ملک کے سرکردہ ایٹمی سائنسداں کے قتل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور دہشت گرد گروہ ایم کے او کے عناصر کا براہ راست ہاتھ ہے۔ ایران پریس خبر رساں ایجنسی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے شعبہ تحقیقات اور جدید کاری کے سربراہ شہید محسن فخری زادے کے قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ اسرائیلی ساخت کا ہے اور اس پر میڈ ان اسرائیل کندہ ہے۔ موصول اطلاعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دہشت گردی کی یہ کارروائی ایک ریموٹ کنٹرول ہیوی مشین گن کے ذریعے انجام دی گئی جو ایک گاڑی پر نصب کی گئی تھی۔ یہ ہیوی مشین گن اسرائیلی ساخت کی ایک ریموٹ کنٹرول کٹ سے لیس تھی جس نے شہید فخری زادے کی تصویر سے ان لاک ہوتے ہی خودکار طریقے سے گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ گاڑی میں دھماکے کا مقصد شہید فخری زادے کی گاڑی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کارروائی میں استعمال ہونے والے اسلحے سے متعلق شواہد کو بھی مٹانا تھا۔ تاہم اسلحے کی باقیات سے واضح ہو گیا کہ یہ ہتھیار اسرائیلی ساخت کا تھا۔ ہندوستان میں کسان تنظیموں نے حکومت سے بات چیت کے لیے کسی بھی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا کے ساتھ میٹنگ کے بعد کسان رہنماؤں کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ روڈ جام ختم کر کے کسان برالی میدان میں جمع ہو کر جمہوری طریقے سے احتجاج کریں تو اس کے دوسرے دن ان کے مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کسان رہنماؤں نے امت شاہ کی یہ تجویز مسترد کر دی۔ کسان رہنما یوگیندر یادو نے بتایا ہے کہ کسان تنظیمیں مذاکرات کے لیے حکومت کی کوئی بھی شرط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 20 سے زیادہ کسان تنظیموں نے احتجاج اور مظاہرہ جاری رکھنے پر اصرار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت بات چیت کرنا چاہتی ہے تو اس کے نمائندوں کو احتجاج کے مقام پر ہی آنا ہوگا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے کاشتکار زراعت سے متعلق حال ہی میں پاس ہونے والے 3 قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت 3 کسان مخالف قوانین فوری طور پر منسوخ کرے۔ ہندوستان میں 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں اضافے اور بقیہ ریاستوں میں کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریاست مہاراشٹر میں دیکھا گیا۔ دوسری جانب قومی دارالحکومت دہلی میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 1487 کی کمی آئی اور کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کر 35,091 رہ گئی ہے۔ ہندوستان میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 38,772 نئے مریضوں اور 443 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ البتہ اس دوران مزید 45,333 کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 94,49,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 1,37,300 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں خالد خورشید ایڈوکیٹ کو وزیر اعلی منتخب کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار خالد خورشید ایڈوکیٹ بھاری اکثریت سے وزیر اعلی منتخب ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں 33 میں سے 31 ارکان نے رائے شماری میں حصہ لیا۔ ضلع استور سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خالد رشید ایڈوکیٹ کو رائے شماری میں پی ٹی آئی کے 23 میں سے 22 ارکان کے ووٹ ملے۔ رائے شماری میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی اور اپوزیشن کے امیدوار امجد حسین ایڈوکیٹ کو حزب اختلاف کے سبھی 9 ووٹ ملے۔ گلگت بلتستان کے 9 منتخب وزیر اعلی خالد رشید ایڈوکیٹ 2 دسمبر کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم عمران خان بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر پوری شدت سے جاری ہے۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت آنے کے بعد یومیہ کورونا ٹیسٹ کی رفتار بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,839 نئے مریضوں اور 40 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اتوار اور پیر کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,232 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد پیر کی شام تک 48,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی کل تعداد 3,98,000 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پیر کی شام تک 8,000 سے زیادہ ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مقناطیسی بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کے مطابق کابل پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیر کی صبح ایک فوجی موٹر سائیکل دارالحکومت کابل کے 7 زون میں مقناطیسی بارودی سرنگ کا نشانہ بن گئی۔ کابل پولیس کے ترجمان فردوس فرامرز نے کہا کہ اس دھماکے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے چند روز پہلے اپنے سوشل میڈیا پیج پر کہا تھا کہ مقناطیسی بارودی سرنگوں اور ٹارگٹ کلنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات انجام دیے جائیں گے۔ یمن کے صوبہ معارب کی تدابین فوجی چھاونی پر فوج اور رضاکار فورس کے حملے میں 8 سعودی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے بدر پی بیلسٹک میزائل سے معارف کی تدابین چھاونی میں جارح سعودی اتحاد کی مشترکہ آپریشنل کمانڈ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اس میزائلی حملے میں 8 سعودی فوجی ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ یحییٰ سری نے یمن پر حملوں اور محاصرے کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں جارح سعودی اتحاد کے ٹھکانوں پر یمنی فوج کی کارروائیاں جاری رہنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی تمام نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے مکمل محاصرے کے باوجود ملک کی فوج اور رضاکار فورس کی دفاعی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں 1,37,00,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس میں مبتلا ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت نے امریکہ میں کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 1,37,55,000 سے زیادہ اور مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,73,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 81,09,000 سے زیادہ افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ امریکہ میں بیماریوں کے کنٹرول سینٹر کی تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کورونا کی حقیقی تعداد اعلان شدہ اعداد و شمار سے 600% زیادہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ایران کے عظیم ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادے کی دہشت گردانہ حملے میں شہادت پر عالمی، خاص طور پر مغربی حکومتوں کا رویہ کیا ان کی دوہری پالیسیوں کا عکاس نہیں ہے؟ یہی سوال جب ہمارے ساتھی نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار علی رضا الوی سے کیا تو ان کا کہنا تھا۔
جی، یہ تو بالکل، اور یہ لوگ جو ویسے تو بڑی بات کرتے ہیں جی، یہ جانوروں کے حقوق کے بھی بڑے مامے چاچے ہوتے ہیں، یہ تو کتوں کے حقوق کے بھی بڑے مامے ہیں، یہ تو پیرٹ برڈز کے حقوق کے بھی بڑے علمبردار ہیں، یہ تو کسی کو کانٹا چپ جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کو صرف وہاں تکلیف ہوتی ہے جہاں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ان کو اس تیمور میں کوئی ذرا سا مسئلہ ہو تو وہاں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں کرسچینز کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن امت مسلمہ میں، فلسطین میں یا کشمیر میں یا ایران میں یا یمن میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر ان کو بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ وہاں اسپتالوں پہ بمباریاں ہوں، وہاں بچے مارے جائیں، وہاں بیمار مارے جائیں، وہاں جہازوں پہ بمباریاں ہوں، وہاں شادیوں پہ بمباریاں ہوں، وہاں سائنٹسٹ مارے جائیں، ان کی اتنا بڑا مزیدار قسم کا ان کا ضمیر ہے، پتہ نہیں کس طرح کی چیز وہ شراب پی کے وہ سوتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کو بالکل ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی صحت میں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف ان کے کسی ان کا کتا زخمی ہو جائے تو ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، پتہ نہیں کس قسم کا ان کے ضمیر ہیں اور کس طرح کی ان کی انسانی حقوق ہیں۔ تو وہی انسانی حقوق ایک دفعہ پھر نظر آ رہے ہیں یہاں اس معاملے پر بھی، اور وہی رویہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ابھی یہ بات بالکل درست ہے، پوری اب اسلامو فوبیا کے حوالے سے ہمیں پوری اسلامی دنیا کو کچھ غیرت کرنی چاہیے، اور امام خمینی نے اس طرح فرمایا تھا نا کہ سارے مسلمان متحد ہو کے ایک ایک چلو پانی ڈال دے تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے۔ تو بھائی اپنے اپنے رائٹس کے لیے ان سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی مسجد ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ملک ہیں وہ اپنے اپنے ملک کو بچانے کے لیے امریکہ کے پاؤں چاٹتے ہیں، اور امریکہ شاہ صاحب بہادر کے اوپر اپنے اربوں ریال خرچ کرتے ہیں، اربوں کے ارب ریال جب وہاں خرچ ہوتے ہیں اور موج مستی ہوتی ہے، اور امریکہ یہیں سے مال کما کے پھر ان کو آنکھیں بھی دکھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تو بالکل، مجھے تو پہلے بھی تجربہ کر چکے ہیں کافی عرصہ اسی طرح کی دیکھ رہے ہیں، تو ابھی بھی یہی صورتحال ہوئی ہے۔ اس میں پہلی ذمہ داری اور آخری ذمہ داری ہماری اپنی ہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے تحفظ کو خود یقینی بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اگر اس کی ریسرچ خود کریں۔ قاتل کے، دیکھیے جی، قاتل کے پاؤں جو ہے نا، وہ پنجابی میں، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے کھرا، قاتل کا کھرا موجود ہوتا ہے، قاتل اپنا کہیں نہ کہیں نشان لازمی چھوڑ کے جاتا ہے، جتنا بھی سمجھدار ہو، جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسی ملوث ہوں، جتنے بھی عالی دماغ ہوں، وہ کچھ نہ کچھ اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس نشان سے ایک بے گناہ، ایک شہید کے خون کے واپس پر چل پڑے۔ انہوں نے یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ فخری زادے کا نام یاد رکھیے گا، تو ابھی اس پر جب ریسرچ ہوگی تو سالڈ ایویڈنس جو ہیں وہ کسی نہ کسی گھر تک جا پہنچیں گے، اور جب جس کسی گھر تک جا پہنچے پھر اس عالمی عدالت میں، نہیں پتا کہ اپنے شہزادوں کے آپ لے گئے ہیں یا نہیں، لیکن کم از کم لے جائیے، اور کچھ کچھ بھی نہ ہو، اگر وہاں بھی انصاف نہ ملے تو کم از کم ان کی غیرت کا جنازہ جو ہے وہ۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز. داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول. راستے میں جس جگہ دنیا فانی.
سمعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائم, اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسلام ٹائم پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی.
ریڈیو تہران کی
تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے, اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے, وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے, اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا, اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے, اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے, یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے یا نہیں, یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا, اس کی دوام, وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے. خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے. نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے. ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں. خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں. ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے. ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں. دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں. اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں سینکڑوں کے حساب سے. انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے. یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے. اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے. لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ، پہلے سے موجود تھا. انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی. اسی طرح مکان میں کے اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا. مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء، مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا. لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا، اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کی محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے، اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے، تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے، تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا، لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے. تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف. اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگی ان میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو. اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دیے. اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے. جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے. پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں. یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے.
جی ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے. اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے. لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی.
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. اس چیزیں ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے. دیکھیں مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے. اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائیں، اس کی دم بنائیں، دوسرا اس کا جسم بنائیں اور تیسرا اس کا سر بنائیں، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے، جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے، اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے, جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے, جو دوسرے خداؤں کی حامی بننے کا محتاج ہے. وہ خود محتاج ہے, ناقص ہے, کمزور ہے, محدود ہے, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو, جو لامحدود ہو, جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا, وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے. اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے, تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو, اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو, اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین, اس کائنات کا خلق کرنے والا عالم و قادر و صاحب ارادہ ہے, جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے, اور اس کائنات کی ایک ایک شے اپنی حدود و قیود میں ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتی. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک اور صرف ایک ہے, اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اگلے پروگرام میں ہم توحید باری تعالیٰ کے کچھ اور گوشوں اور پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ¶¶